الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين متوازی سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں الحمدللہ سورۃ الانعام کا آغاز ہم نے پچھلی نشستوں میں کیا تھا اور تمہید میں یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ یہ مکی دور کی آخری حصے میں یہ سورت ہے کہ جو کہ نازل ہوئی ہے اور اس میں مکی قرآن میں خاص طور پر ایمانیات پر زور ہے کہ جو کہ ہمیں ملتا ہے اور خاص طور پر جو توحید کے دلائل ہیں وہ دیے جا رہے ہیں بالخصوص کفار مکہ کے سامنے ان کا عقیدہ توحید جو ہے وہ اس کو ماننے کی دعوت ان کو دی جا رہی ہے کہ جو کہ شرک کی غلاظت میں ملوث تھے اور بالعموم پوری انسانیت کے سامنے یہ توحید کے دلائل ہیں کہ جو کہ رکھے جا رہے ہیں کیونکہ یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جس کے بگاڑ سے پھر پوری عمارت ہے کہ جو کہ وہ ٹیڑھی ہی رہتی ہے اور یہ عقیدہ اگر مضبوط ہو عقیدہ توحید تو پھر یہ ہے کہ ایک باوقار اور مضبوط شخصیت ہے پرسنالٹی وہ انسان کی وجود میں آتی ہے تو ابھی تک کی جو بھی گفتگو ہم نے یہ 16 آیتیں مکمل کی ہیں سورۃ الانعام کی اس میں ہم نے دیکھا کہ اسی عقیدہ توحید کے حوالے سے مختلف دلائل ہیں کہ جو کہ دیے گئے سرچنگ کوئسچن کا انداز بھی ہے کہ جو کہ اختیار کیا گیا سوالات کریٹ کر کے اور سوچنے کی دعوت وہ دی گئی آج کی ابتدائی جو یہ آیات رہ گئی ہیں 4 آیات اس دوسرے رکوع کی سورۃ الانعام کے اس میں ہم دیکھیں گے کہ عقیدہ توحید ہی کی ذیل میں ایک ایسی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ جس کے قبول کرنے سے جس کے اختیار کرنے سے انسان کی زندگی میں ایک بڑا عظیم انقلاب ہے کہ جو کہ برپا ہو جاتا ہے فرمایا گیا کہ وہی یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو ٹالنے والا اس کو ہٹانے والا اس کے سوا کوئی نہیں وہی یمسس کا بخیر اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے فہو علی کل شئین قدیر تو بس وہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی یہ وہ عقیدہ ہے یہ وہ حقیقت ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر اس کو اختیار کر لیا جائے انسان کی طرف سے قبول کر لیا جائے تو یہ انسانی شخصیت میں ایک عظیم انقلاب جو وہ برپا کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے اس دنیا میں جو بھی نفع یا نقصان ہے کوئی بھی تکلیف کوئی بھی راحت ہے وہ کس کی طرف سے ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے وہ دینے والا کسی بھی راحت کا اور تکلیف کا دینے والا وہ اللہ ہے کسی بھی راحت کو واپس لینے والا کسی نفع کو واپس جو ہے وہ نقصان میں تبدیل کرنے والا یا نقصان دینے پر جو بھی اختیار ہے وہ مطلق وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے بہرحال اس دنیا میں کہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قوت کے آستانے بہت نظر آتے ہیں، تخت اقتدار چھائے ہوئے ہیں، بہت سارے کبریائی کے دعوے دار ہیں کہ جو کہ نظر آتے ہیں، اس ماحول میں اس بات کو تسلیم کرنا کہ اصل نفع و نقصان وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسی پر کامل یقین اعتماد، اور یہ ہے کہ کسی کے سامنے نہ جھکنا، کسی کو مشکل کشا روزی رسا نہ سمجھنا اللہ کے سوا، بہرحال یہ ہے کہ یہ آسان کام نہیں۔ اور اس حوالے سے یہاں پر آپ نوٹ کریں گے کہ اسی بات کو فوکس ہے کہ جو کہ کیا جا رہا ہے کہ اصل نقصان اگر اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں، کوئی اس نقصان کو ہٹانے والا نہیں، اور کسی کے لیے بھلائی لکھنا چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کوئی اسے پھر پھیرنے والا نہیں، وہ پہنچ کے رہے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہی بات ہے کہ جو کہ یعنی آج ہمارا مسئلہ کیا ہے، یعنی اس حقیقت سے صرف نظر کر کے انسانیت نے ایک بہت بڑی ٹھوکر ہے کہ جو کہ کھائی ہے، اور وہ مختار مختلق کہ جس کا اختیار وہ کامل ہے، اس اختیار کے مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بھی اختیارات ہیں وہ انسان نے اپنے درمیان جو ہے وہ بانٹ لیے، اللہ کی مخلوقات میں جو ہے وہ ان اختیارات کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا۔ لہٰذا یہ ہے کہ کوئی داتا کسی کو بنا دیا، کسی کو گنج بخش بنا دیا کہ بھئی یہ خزانہ بخشنے والے ہیں، کسی کو جو ہے وہ غوث بنا دیا، اور یہ ہے کہ اس طرح کہ کسی کو غریب نواز بنا دیا۔ اور یہی کیفیت وہ تھی کہ جو کہ 14 سال پہلے کفار مکہ کی تھی، آج بھی جو بھی شرک کرنے والے ہیں ہندوؤں کے بھی آپ دیکھیں کہ کوئی لکشمی دیوی ہے تو فلاں دیوی ہے، مختلف اختیارات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تھے وہ اللہ کی مخلوق میں جو ہے وہ بانٹ دیے گئے۔ لہٰذا یہ بہت بڑی ٹھوکر ہے کہ جو کہ پھر انسان کھاتا ہے، اور یہی اصل میں شرک کی وجہ ہے، شرک کی وجہ یہی بنتی ہے۔ دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں نا، کہ انسان جو ہے وہ اللہ کو مشکل کشا نہ سمجھے، کسی اور کو سمجھے کہ بھئی یہ وہ مخلوق ہے یا وہ ہستی ہے کہ جو میرے اوپر آئی ہوئی مشکل کو، مصیبت کو ٹالنے والی۔ لہٰذا انسان شرک کر بیٹھتا، اللہ سے جو ہے وہ اس کا اعتماد اڑ جاتا ہے، عقیدہ جو ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی اللہ کے بجائے کسی اور کو روزی رسا سمجھنا شروع کر دے کہ بھئی یہی ہے شخص کہ جو عطا کرنے والا ہے، یہی میرے لیے روزی دینے والا ہے۔ لہٰذا یہی شرک کی وجہ ہے کہ جو کہ بن جاتی۔ تو اس آیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں قریش مکہ کے سامنے وہ عقیدہ ہے کہ جو کہ وہ رکھا ہے کہ تم اس ہستی کو پہچانو کہ جو کہ اصل روزی رسا ہے، مشکل کشا ہے، اور شرک کی جڑ ہے کہ جو کہ یہ آیت کاٹنے والی۔ اور اسی حوالے سے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی اس کا بڑا اہتمام ہے کہ جو نظر آتا ہے، یعنی وہ مسنون دعا کہ جو کہ فرض نماز کے بعد ہم بھی جو ہے وہ مانگتے ہیں، نہیں مانگتے تو مانگنی چاہیے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اس میں بھی اس دعا میں بھی آپ دیکھیں یہی تصور ہے کہ جو اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، اسی کی ترجمانی ہے، تشریح ہے کہ کوئی یعنی روکنے والا نہیں اس شے کو کہ جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرنا چاہے، یعنی اللہ نے ارادہ کر لیا، فیصلہ کر لیا کہ یہ نعمت مجھے اپنے اس بندے کو دینی ہے، کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں، اور کوئی جو ہے وہ کوئی نعمت دینے والا نہیں ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ جائے کہ اس بندے کو یہ نعمت، یہ خیر نہیں پہنچتی، لہٰذا کوئی اسے دینے والا نہیں۔ ساری جو بھی اللہ کے بجائے جتنی بھی انسانوں کی محنتیں اس پر لگ جائیں وہ سب جو ہے وہ ضائع ہونے والا۔ اور یہی وہ ترمذی کی روایت میں بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر ہیمر کی ہے، پختہ کی ہے کہ پوری انسانیت، ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ پوری انسانیت جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ نہ چاہے کوئی تمہارا بال بھی کر نہیں کر سکتا، اگر اللہ نہ چاہے، اگر اللہ چاہے تو لہٰذا یہ ہے کہ کوئی تمہیں کوئی یعنی کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا، کوئی تمہارے اوپر خراش نہیں ڈال سکتا، اور اگر پوری انسانیت جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ لہٰذا یہ پختہ ہے، احمر ہے کہ جو کہ صحابہ کرام کے اندر اللہ کے رسول نے یہ عقیدہ ہے کہ جو کہ کیا کہ اصل ذات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ پھر سیرت کا مطالعہ کریں نا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صبر و ثبات کے جو پہاڑ انبیاء کرام علیہ السلام ان کی سیرت سے بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی. یعنی ہجرت کا موقع ذرا یاد کیجیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے ہیں اور خفیہ آپ کی روانگی ہے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں, غار ثور میں جو ہے وہ پناہ لیتے ہیں دونوں, اور کفار تعقب میں جو ہے وہ بالکل غار کے دہانے پر آ جاتے, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غم ہے کہ جو لاحق ہوتا ہے, غم اپنی جان کا نہیں بلکہ غم یہ ہے کہ اگر یہ اپنے پاؤں کے قدموں کی طرف بھی ان کی نگاہ چلی جائے تو اللہ کے رسول کو دیکھ لیں گے. بالکل غار کے دہانے پہ کھڑے ہوئے تھے کفار مکہ, ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے تھے, تو غم اپنی جان کا نہیں تھا صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ, غم تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ دیکھ لیں گے تو نقصان پہنچائیں. تو اس وقت دیکھیے وہ قرآن مجید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا, کہ ساتھی غم نہ کرو بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ. یعنی یہ ہے وہ اصل میں کیفیت کہ پوری انسانیت جمع ہو جائے, سارے اسباب مخالف ہو جائیں, لیکن مسبب الاسباب کی طرف سے اگر فیصلہ ہو جائے تو یہ اسباب بالکل دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور کس طرح سے پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کے تحفظ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, وہ سب ہم سیرت میں پڑھتے ہیں, کیسے اللہ کے رسول کو محفوظ رکھا کفار مکہ سے. اسی طرح سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کی سیرت اگر ہم پڑھیں تو وہ واقعہ بھی قرآن مجید میں نقل ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ذی القدر رسول اللہ کے علیہ السلام, اور جب بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات فرعون کے چنگل سے نکلے اور آگے گئے ہیں تو ایک سمندر ہے کہ جو کہ سامنے آ گیا, اب پیچھے پلٹ کے دیکھا قوم موسیٰ نے بنی اسرائیل نے تو فرعون اور اس کا لشکر بالکل تعقب میں پہنچ چکا تھا, سر پہ پکڑنے کے لیے تیار تھا. تو قوم موسیٰ نے کہا کہ موسیٰ آپ نے ہمیں یہاں کہاں لا کے کھڑا کر دیا, نہ لمدرکون, ہم تو پکڑے گئے مارے گئے, اب تو کوئی بچنے کی صورت نہیں, آگے ہم جا نہیں سکتے, سمندر ہے پیچھے, ہم ہٹ نہیں سکتے واپس کے پیچھے آلے فرعون, اس کا پورا لشکر ہے فرعون کا ختم کرنے کے لیے تیار ہے. اس موقع پر دیکھیے کس طرح سے اسی آیت کی ترجمانی آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں نظر آتی ہے ان کے قول میں. قال اللہ, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں, انا مایا ربی سیادین, بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور ان قریب وہ مجھے کوئی راہ دکھائے. اور پھر کس طرح سے اہتمام فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ عصا مارا گیا, حکم ہوا عصا ماری ہے سمندر پر, سمندر اس نے جو پانی کی ایک لا اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ وہ پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے, اللہ نے وقتی طور پر اس قانون کو توڑا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے, اپنے بندے کے لیے اور اپنے بندوں کے لیے بنی اسرائیل کے لیے, اور وہ قطعود العظیم قرآن کہتا ہے وہ پہاڑوں کی مانند کھڑا ہو گیا اور درمیان سے خوش راستہ نکل گیا, پوری قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بچ کے نکل گئے. اور جب فرعون آیا ہے تو اللہ نے حکم دیا, پانی برابر ہو گیا, اس میں غرق کر دیا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ سیرت میں بھی انبیاء کے آپ کو یہ مثالیں ملیں گی توکل کی, اور اسی آیت کی ترجمانی کہ پوری انسانیت جمع ہو جائے نقصان یا نفع پہنچانے پر, جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو لہٰذا یہ ہے کہ کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا, کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا. اور دنیا میں اصل میں ہے آزمائش, اسی بات کی آزمائش ہے کہ یہ جو بھی تکلیفیں اور راحتیں ہیں یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ اسباب کے کھیل ہیں, حالانکہ اسباب سے بیونڈ ایک شخصیت ہے, وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے جو کہ یعنی اصل کار فرما وہ ہے, اور بظاہر ہمیں اسباب کے لحاظ سے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہی امتحان ہے میرا اور آپ کا کہ ہم اسباب پر جو ہے وہ یقین کرتے ہیں یا اسباب سے اوپر ایک جو ہستی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مسبب الاسباب ہے, اسباب کو بنانے والا ہے, اس پر ہمارا کامل یقین ہوتا. تو ہمیں اپنے انالیسز میں یہ چیز نظر آئے گی الا ماشاء اللہ, الا ماشاء اللہ. عموم کی کیفیت یہ ہے کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہ ہم اسباب کی طرف جب وہ نظر کر رہے ہوتے ہیں, جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو ہم ڈاکٹرز کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہوتے, ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں, کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ توکل کی اینڈ ڈیفینیشن میں شامل ہے, اسباب اختیار کیے جائیں, ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے, ہم میڈیسن جو ہے وہ استعمال کریں گے جو بھی وہ پرسکرائب کرے گا, لیکن یہ کہ ہم ایک ہستی کو اس درمیان میں بھول جاتے ہیں, وہ ہستی کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے, جو اصل نفع یا نقصان دینے والی ہے, جو ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دینے والی ہے, جو ٹیبلٹس میں اور میڈیسن میں جو ہے وہ شفا ڈالنے والی ہے, لہٰذا یہ ہے کہ اس ہستی کو ہم بھول جاتے ہیں. اب اللہ کے رسول کا ایٹیٹیوڈ دیکھیے، جب بھی کوئی مصیبت اللہ کے رسول پر آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً کیا کرتے تھے، اللہ سے تعلق قائم کرتے تھے. دو رکعت نماز حاجات ہے کہ جس کا آپ اہتمام کرتے تھے. یہ کیفیت ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی. ہاں اللہ کا بھی یاد آتا ہے مصیبت میں، کہ جب سارے اسباب جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، سارے سرجن جو ہے وہ بالآخر ساری تگ و دو کرنے کے بعد ان کی طرف سے جب یہ جملہ آتا ہے کہ بھائی اب آپ جو ہے وہ دعا کیجئے بس، اب جو ہے وہ یاد آتا ہے اللہ، اب جو ہے وہ جائے نماز یاد آتی، پھر مسجد کے رخ ہیں جو کیے جاتے الا ماشاءاللہ. تو بہرحال یہ ہے کہ عموم کے درجے پر یہ کیفیت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس آیت پر کامل یقین عطا فرمائے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کا کھولنے والا کوئی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہی تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، لہٰذا وہ ہر چیز پر قادر ہے. نقصان میں تو انسان واویلا کرتا ہے، اور جب کوئی نعمت ملتی ہے اس پر تکبر کر بیٹھتا ہے، اس میں بھی اللہ کو بھول جاتا ہے. عیش میں خوف خدا نہیں رہتا، اور تیش میں یاد الہی سے جو ہے وہ انسان غافل ہو جاتا ہے، اور یعنی جب نعمتیں ملتی ہیں تو فخر کر بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس روش سے حفاظت فرمائے، کامل یقین اس آیت پر ہمیں عطا فرمائے. اسی بات کو آگے بڑھا کے مزید موقت کیا جا رہا ہے اگلی آیت میں کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی ہے قاہر اپنے بندوں پر. یعنی قاہر کے معنی کیا ہے؟ وہ غلبے والی ذات، قابو میں رکھنے والی ذات، یعنی چھائی ہوئی ذات اپنے بندوں پر. وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. وہ ہی ہے کہ جو کہ قابو کرنے والی ہے تمام بندوں کو. کوئی شخص جو ہے وہ اپنی چاہت سے کچھ نہیں کر سکتا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، بار بار ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، تم چاہ بھی نہیں سکتے مگر وہ کہ جو اللہ چاہے. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری چاہتوں ہمارے ارادوں سے اوپر ایک ارادہ ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ ہے. اگر وہ ارادہ نہ ہو ہمارے ارادے فیل ہو جاتے. جب یہ حضرت علی کیا فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی پلان کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ٹور پر جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں، ساری چیک لسٹ بن رہی ہے 2 مہینے سے، اور یہ ہے کہ بالکل نکلنے کا وقت ہے، اور اچانک جو ہے وہ ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے کہ ساری پلاننگ جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. پھر اندازہ ہوتا ہے، اور اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، یہ رخ اس طرف ہو جائے کہ بھئی یہ تو ارادے ہم نے کیے، ساری پلاننگ کر لی، سارے اسباب جمع کر لیے، پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ہوا ہے اصل میں کہ وہ ارادہ ہے کہ جو کار فرما ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کہ وہ اس نے نہیں چاہا تو نہیں ہوا. اور اللہ کے ہر ارادے میں کوئی نہ کوئی خیر ہے. یہی وہ اینگل ہے کہ جو کہ بندہ مومن کا کھلنا چاہیے کہ بھائی اسی میں جو ہے وہ کوئی خیر ہوگی، اللہ کی طرف سے سارے کام ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ وہی ہے کہ جو اپنے بندوں پر چھایا ہوا ہے، اور قیامت کے دن بھی دنیا میں بھی غلبہ وہ قوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، قہاریت اسی کی ہے. قیامت کے دن میں دیکھیں، وہاں پر بھی جب پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، کس کی ہے آج بادشاہت؟ للہ الواحد القہار، تو کہا جائے گا اس اللہ کی جو یکتا ہے اپنی ذات میں قہار، اور یہ ہے کہ وہ غالب ہے چھایا ہوا ہے. بہرحال یہ ہے کہ وہاں تو ہر کوئی تسلیم کرے گا اللہ کے غلبے کو. عقل مندی یہ ہے کہ جو یہ تھوڑا بہت چھوٹا سا اختیار دنیا میں آزمائش کے لیے ہمیں دیا ہے کہ جس میں ہم خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس تھوڑے سے اختیار کو کامل اللہ کے اختیار کے سامنے جو ہے وہ دے دیا جائے، اس کے سپرد کر دیا جائے، سر تسلیم ہم کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اب اس کے بعد آگے فرمایا جا رہا ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی اللہ ہے کہ جو کمال حکمت والی ذات ہے اور خبیر ہے. جو بھی وہ کرتا ہے اللہ کے ہر فعل میں ہر کام میں حکمت ہے کہ جو کہ پوشیدہ ہے، اور وہ باخبر ہستی ہے، تمہارے ایک ایک پل ایک ایک عمل سے جب وہ واقف ہے. اب اس کے بعد کفار مکہ کا جو ایک اعتراض ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے اگلی آیت میں. یعنی کفار مکہ آئے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ، اور سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ جو بھی یہ دعوت دے رہے ہیں، جو بھی بات آپ بتا رہے ہیں، قرآن کہتے ہیں کہ مجھ پر نازل ہو رہا ہے، فرشتہ مجھ پر اتر رہا ہے، ایک دن آئے گا قیامت کا جس میں تمہیں حساب کتاب دینا ہوگا، سارے انسان جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ ان باتوں کو ہم کیسے مانیں؟ ان باتوں پر تو کوئی آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں، کوئی گواہی دینے والا ہے ہی نہیں۔ پڑوس میں جو ہے وہ مدینے میں تین گروہ ہیں اہل کتاب کے، ہم نے ان سے بھی جا کے پوچھ لیا کہ بھئی کیا ایک بندہ ایسے ہمارے ہمیں باتیں بتاتا ہے کیا تمہارا، کیونکہ وہ مذہب رکھنے والے ہیں، وہ کتابیں رکھنے والے ہیں، وہ باعلم لوگ ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ انکار کر دیا آپ کا کہ بھئی کوئی نہیں، ہماری کتابوں میں تو ایسا کچھ نہیں، صاف جھوٹ بولا کفار نے، وہ بات آگے آ رہی۔ لہٰذا کفار مکہ نے کہا، قریش مکہ نے کہ بھئی ہم کوئی آپ پر کوئی گواہی دینے والا تو ہے نہیں ان باتوں پر، تو ہم کیسے گواہی دے دیں، ہم کیسے مان لیں؟ اس کا جواب اگلی آیت میں، اس آیت میں دیا جا رہا ہے کہ قل، اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھیے ایو شئین اکبر شہادہ، کہ کون سی شے ہے، کون ہے کہ جو کہ جس کی سب سے بڑی گواہی ہو، یعنی کون گواہ میں جو ہے وہ سب سے بڑا ہو سکتا ہے؟ قل اللہ، تو اے نبی آپ ہی فرمائیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی یہ ہے کہ کسی گواہیوں کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، میرے لیے گواہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، شہیدم بینی و بینکم، جو کہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ کوئی گواہیوں کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو گواہی ہے وہ ہے کہ جو کہ میرے لیے کافی ہے، تم اس کو مانو یا نہ مانو، لیکن یہ ہے کہ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اس کائنات کا چلانے والا جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، یہ کائنات، یہ زمین و آسمان تمہارے کسی لات منات عزا نے نہیں بنائے، 360 بتوں میں سے کسی کی طرف تم یہ اشارہ نہیں کر سکتے کہ یہ کائنات اللہ کے علاوہ کوئی بنانے والا ہے، تمہارا یہ ہے کہ پھر تسلیم کرو یا نہ کرو، گواہی جو ہے وہ میرے اور تمہارے درمیان سب سے بڑی وہ اسی ذات کی ہے۔ وہ اوہی الی ھذا القرآن، اور میری طرف یہ قرآن ہے کہ جو کہ وحی کیا گیا۔ اب یہ ہے اصل میں وہ قرآن کی عظمت کے جو کہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی گواہی یہ قرآن مجید کی، تم اس کو مانو یا نہ مانو۔ اور دیکھیے کفار مکہ تو نہ، یعنی اللہ قرآن کو تو مان ہی نہیں رہے تھے، تو لہٰذا یہ ہے کہ اب ان کے سامنے یہ دلیل رکھنا کہ بھئی قرآن ہے کہ جو کہ میری طرف وحی کیا گیا ہے، لہٰذا یہ ہے کہ یہ خلاف واقعہ بات نظر آتی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ یہ قرآن مجید نے لوہا منوایا ہے کفار مکہ سے، اپنے نہ ماننے والوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی چیز دیکھیں، قرآن مجید کی جو فصاحت اور بلاغت ہے، اس کے سامنے عرب کی جو فصاحت اور بلاغت ہے بالکل جو ہے وہ ہیٹ ہو گئی، بالکل جو ہے وہ زیرو ہو گئی۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں، تاریخ پڑھیں عربوں کی، یعنی اللہ کے رسول کی آمد جب ہوئی ہے تو اس وقت عرب کی کیفیت یہ تھی کہ بڑے بڑے فصحا اور بلغا وہ موجود تھے، اور یہ ہے کہ ان کو چیلنج کیا ہے قرآن مجید نے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس قرآن کے حوالے سے، فاتو بصورت من مثلہ، تو اس قرآن کے ایک سورت کی مثل ہے، قرآن کی ایک سورت جو ہے وہ سب سے چھوٹی سورت جو ہے وہ تین آیتوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس ایک سورت کی مثل کو جو ہے بنا کے دکھا دو، اور ودعو شہداءکم، یعنی اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اپنے مددگاروں کو بھی جمع کر لو، اکیلے نہ کرو، اپنے مددگاروں کو بھی جمع کرو، سب مل کر اس قرآن کے مثل ایک سورت بنا کے دکھا، اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے۔ اور دیکھیں آگے کیٹاگوریکلی اللہ نے فرمایا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے اور تم ایسا ہرگز کر بھی نہ سکو۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ قرآن مجید، یہ فصاحت و بلاغت کی وجہ سے جو ہے نا سب ڈھیر ہو گئے، لہٰذا یہ اپنا لوہا ہے کہ جو کہ بنوایا ہے۔ پھر یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یعنی انسانی زندگی کے ہر گوشے کو جو ہے وہ کور کر دیا، ہدایت کے اعتبار سے ہر گوشہ، آپ عقائد دیکھ لیں، عبادات کے حوالے سے دیکھ لیں، رسومات کے حوالے سے دیکھ لیں، اجتماعی گوشے میں پولیٹیکل سوشل سسٹم، اکنامک سسٹم، ہر سطح پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہدایت کا سامان جمع کر دیا۔ کون ہے کہ جو کہ اس لحاظ سے ہر گوشے کے حوالے سے ہدایت کوئی سسٹم جو ہے وہ لا کے دکھا دے؟ یہ قرآن مجید نے اپنا لوہا بنوایا۔ پھر یہ ہے کہ قرآن نے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، اور یہ ہے کہ حیرت زدہ کر دیا انسانیت کو، قرآن جو ہے وہ نقشہ کھینچ رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے، یعنی عربوں کو بتا رہا ہے کہ بھئی تم سے پہلے کئی سالوں پہلے جو ہے وہ ایک فرعون، اس کو غرق کیا گیا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، پیشن گوئی دے رہا ہے کہ فرعون کو، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ آیت آتی ہے کہ ہم تیرے جسم کو جو ہے وہ محفوظ کر دیں، تجھے تیرے جسم کو نجات دے دیں غرق کرنے کے بعد، اور آج جو ہے وہ یعنی اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے پورا وہ ملتی ہے اور کس طرح سے وہ محفوظ ہے یعنی اس کی ممی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی جو بھی شہادت ہے, گواہیاں ہیں, پیشن گوئیاں ہیں, وہ پوری ہوئیں. کئی پیشن گوئیاں قرآن مجید نے کی, حیرت زدہ کر دیا انسانیت کو. لہٰذا یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے مجھ پر تو یہ قرآن ہے کہ جو کہ نازل ہوا, اللہ کے بعد سب سے بڑا گواہ میری رسالت کا وہ یہ ہے, لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ. اور یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا کہ تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں انذار کروں, تمہیں خبردار کروں, اور جس تک یہ پیغام میرا جو ہے وہ قرآن پہنچ جائے. بہت بڑی بات ہے. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہی وہ بنیادی سورس ہے دعوت و تبلیغ, بنیادی سورس یہ منبع و سچشما ہدایت کا بھی, دعوت و تبلیغ کا بھی, رسالت کے تمام فنکشن اس کے لیے بنیادی سورس کیا ہے, یہ قرآن مجید. یہاں پر بھی الفاظ آ گئے لِأُنذِر بِهِ, تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں خبردار کروں. اسی طرح بشارت دینی ہے تو قرآن کے ذریعے سے, لِتُبَشِّرَ بِهِ کے الفاظ آتے ہیں قرآن, بشارت دیجئے بِهِ اس قرآن کے ذریعے سے. بڑا جہاد کرنا ہے تو سورہ فرقان میں الفاظ آ گئے کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, اس قرآن کے ساتھ آپ بڑا جہاد کیجیے. تذکیر کرنی ہے یا دہانی کرانی ہے تو فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ, آپ اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجیے اس کو کہ جو کہ یعنی خوف رکھتا ہے, وعدہ وعید سے اس سے ڈرتا ہے. سورہ خوف میں الفاظ آ گئے. مطلب یہ ہے کہ تمام فنکشن رسالت کے اس کا بنیادی سورس یہ قرآن مجید, اور اسی اعتبار سے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری اللہ کے رسول ختم نبوت کے بعد, کیونکہ نبوت کی امانت, اللہ کے رسول کی امانت وہ ہمارے پاس ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی شے چھوڑے جا رہا ہوں جس سے تم تمسک اور چمٹ گئے تو کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا, تم گمراہ نہیں ہو سکو گے. اور وہ کیا ہے؟ یہ کتاب اللہ, اللہ کا کلام ہے, یہ قرآن مجید ہے. اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو سمجھ کر اس کا جو انذار ہے وہ پوری انسانیت تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے, کیونکہ یہ ذمہ داری آ رہی ہے. ومم بلغ, اور جس تک یہ قرآن کی کا پیغام پہنچ جائے. لہٰذا یہ ہے کہ انسانیت تک جہاں جہاں جس تک یہ قرآن پہنچ گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار اس تک پہنچ گیا, ان کا پیغام ہے کہ جو کہ پہنچ گیا. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے. آج یہ کس کی کندھوں پر ذمہ داری ہے؟ یعنی قرآن کو سمجھ کر اس کو سمجھانا, انسانیت تک پہنچانا, یہ آج ہمارے کندھوں پر ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے کسی درجے میں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق دے. یعنی جس طرح سے اللہ کے رسول سے فرمایا گیا کہ بلغ ما انزل الیک, جو نازل کیا گیا آپ پہنچائیے. اللہ کے رسول نے ہماری ذمہ داری ڈالی بخاری کی روایت میں, بلغو انی ولو آیا, پہنچاؤ آن مائی بہاف, میری طرف سے, چاہے تمہیں کوئی ایک ہی آیت کیوں نہ آتی, ایک آیت سیکھی ہے اس کو آگے اس روشنی کو پھیلانا شروع کر دیں. اور یہ ہے کہ وہ اس خوشخبری کا مزداق بن جائیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. بہترین لوگ کہا اللہ کے رسول, بیسٹ ایمونگ یو. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. تو فرمایا کہ مجھ تک تو یہ وحی ہے کہ جو کہ قرآن میری طرف کیا گیا کہ تاکہ اس کے ذریعے سے میں انذار کروں, خبردار کروں, اور جہاں تک یہ پہنچ جائے. اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ, اور کیا ایک اور سرچنگ کوشچن آ رہا ہے کہ کیا تم یقیناً گواہی دیتے ہو کہ اَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً اُخْرَى, کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے, کوئی اور ساجی ہے اللہ کی اختیارات میں, ملکیت میں, اور اس کے اس اقتدار میں, کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ آر یو سیریس, یعنی کیا تم واقعی سنجیدہ ہو؟ فرمایا گیا کہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ قل لا اشہد, یعنی نبی آپ فرما دیجئے کہ کم از کم میں یہ گواہی نہیں دوں. تم ہٹ دھرمی اور ضد پر اتر کے یہ گواہی دے بھی دو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور اختیار میں جو ہے وہ اس کا ساتھی ہے, میں یہ گواہی دینے والوں میں سے نہیں. قل انما ہوا الہ واحد, اور اے نبی آپ فرمائیے کہ بے شک وہ ایک ہی معبود ہے, وہ اللہ. وانی بری مما تشرکون, اور یہ کہ بے شک میں اعلان برات کرتا ہوں اس سے کہ جس کو تم شریک کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ, یا جو تم شرک کر رہے ہو اس سے میں اعلان برات کرتا ہوں. آخری آیت ہے اس میں کتمان حق جو اہل کتاب نے کیا, خاص طور پر یہود نے, ان کا تذکرہ ہے کہ جو کہ آ رہا. اور تصدیق کی جا رہی ہے کہ یہ چاہے جتنا کان بھریں کفار کے کہ نہیں جی ہمارے طرف تو کوئی اس طرح کی خبریں نہیں آئیں کہ کوئی آخری کوئی رسول اس طرح سے آئے گا اور اس طرح قرآن اس پر جو ہے وہ نازل ہوگا، صاف جھوٹ کہہ دیا ہے. اب اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنا اپنی ضد میں ہٹ دھرمی میں یہ سفید جھوٹ بولتے رہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی انہیں، یعنی ہم نے جنہیں کتاب دی، یعرفونہ، تو اے نبی یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم کہ جیسا کہ کوئی یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتا، یہ ایسے آپ کو پہچانتا. یعنی 100 بچوں میں ان کا جھمکٹا ہو بچوں کا، ایک والد اپنے بچے کو فوراً اس کی طرف جب وہ نگاہ چلی جاتی، 100 بچوں میں اپنے بچے کو فوراً جب وہ پہچانتا. تو یہ یہود جو ہیں اہل کتاب، اے نبی یہ آپ کو اپنے بچوں کی طرح جو ہے وہ پہچانتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان کی کتابوں میں، ان کے صحائف میں آپ کا تذکرہ واضح طور پر موجود ہے. یہ تو آپ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، جبھی تو یہ 3 قبائل آ کے آباد ہو گئے تھے مدینے میں، ان کی کتابوں میں خبریں تھیں کہ آخری رسول آنا ہے، وہ کھجوروں والی بستی میں اس کی آمد ہوگی، اور یہ ڈیڈ سٹی کہلاتی ہے مدینہ، کھجوروں والی بستی، اس میں یہ پہلے سے 3 قبائل آ کے آباد ہو گئے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نظیر، وارم ویلکم کرنے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ حسد یہ ہو چلا جب اللہ کے رسول آ گئے، پہچان گئے تھے واضح طور پر کہ واقعی یہ آخری رسول ہیں. یہ وہ نشانی ہے ان کی کہ جو کہ سیرت و کردار کی ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. لیکن حسد ہو گیا، ان کو زوم یہ تھا کہ آخری رسول بھی بنی اسرائیل میں سے آئے، ہم ہی میں سے آئے. لیکن نافرمانیوں کی وجہ سے، ناشکریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت کا تاج جو ہے وہ بنی اسرائیل سے لے کر پھر بنی اسماعیل میں، ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے، ان کی نسل سے پھر آخری رسول ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ زوم ہو چلا، گھمنڈ ہو چلا تھا، حسد میں انکار کر دیا. حالانکہ حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یعنی یہ تو تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں آپ، کیسے یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں. تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہودی عالم تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اسلام قبول کر لیا، پہلے یہودی تھے، یہودی عالم تھے. لہٰذا یہ ہے کہ حضرت عمر نے ان سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھئی کتاب میں تو یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے بیٹوں کو پہچانتے اپنے، تو مطلب انکار کیوں کرتے ہیں یہودی؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہم اپنے بچوں کی طرح، کیا ہم اپنے بچوں سے بھی زیادہ بڑھ کر اللہ کے رسول کو پہچانتے ہیں، کیونکہ اپنے بچے کے حوالے سے تو کئی شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں. وہ یعنی ایک ذنی کیفیت ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ عورت جو ہے اس نے کہہ دیا کہ بھئی یہ میرا بچہ ہے تو میں یقین کر رہا ہوں، ورنہ وہ کسی اور کا بھی بچہ ہو سکتا ہے. یعنی اس میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم اپنے بیٹوں سے بڑھ کر پہچانتے ہیں، کیونکہ جو نشانیاں ایز اٹ از ہمارے کتابوں میں، آپ کے اخلاق کے حوالے سے، آپ کے حلیے کے حوالے سے، وہ ہمارے کتابوں میں، وہ ہم اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کے رسول کے اندر وہ مشاہدہ کر رہے ہیں. بلکہ بعض جو ہیں لوگ ان میں سے، وہ آئے، ایک آئے ساتھی، وہ اسلام قبول انہوں نے کر لیا تھا، بلکہ یعنی حق کو پہچان لیا تھا، اور ان کا تذکرہ آتا ہے روایت میں کہ وہ آئے صرف یہ دیکھنے کے لیے واقعی اللہ کے رسول ہیں. تو ان کا ایک قرضہ تھا اللہ کے رسول پر، وقت جو ہے وہ طے تھا، وقت سے پہلے پہنچ گئے، اور یعنی انہوں نے جو ہے وہ چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ میرا قرض جو ہے وہ واپس کرو، جان بوجھ کر. وہ نشانی ایک آپ کے اخلاق کی دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ یہود کی کتابوں میں آپ کے اخلاق کے حوالے سے، نرم تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ نشانیاں موجود تھیں، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ واقعتاً یہ اللہ کے آخری رسول ہیں کہ نہیں. لہٰذا وہ وقت سے پہلے پہنچ گیا، ابھی وقت ہوا نہیں قرض واپس کرنے کا، وقت سے پہلے پہنچ کر ذرا سخت انداز، روڈ انداز اختیار کیا کہ یہ تو ہوتے ہی ایسے، آپ لوگ جو ہے وہ قرض واپس نہیں کرتے. لہذا جب وہ حد سے اوپر ہوئے اور سخت لہجہ استعمال کیا، تو صحابہ کرام جو بڑے اطمینان سے سن رہے تھے وہ ذرا سختی میں آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑھ کر جو ہے وہ گریبان پکڑ لیا اللہ کے، اور یہ کہ ذرا برا بھلا کہا کہ یہ کیسی بد زبانی ہے کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ تم کر رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جو ہے وہ بالکل یعنی ٹانٹ کر جو ہے وہ الگ کر دیا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، تمہیں تو دونوں کو جو ہے وہ سمجھانا چاہیے تھا، مجھے سمجھانا چاہیے تھا کہ جب قرض لیا ہے تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ سنجیدگی اختیار اور دینے کے حوالے سے کچھ معاملہ کرنا چاہیے، اور ان کو سمجھانا تھا کہ اگر کوئی وقت متعین کر دیا ہے اور اس سے پہلے اگر ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ذرا شائستگی کے ساتھ جو ہے وہ مانگ لیا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم نے اس طرح سے دونوں کو سمجھانا چاہیا تھا، ڈانٹنا جو ہے وہ صحیح نہیں، لہٰذا اب یہ قرض جو ہے وہ ابھی واپس کیا جائے گا اور اس سے زیادہ بڑھا کر جو ہے وہ دیا جائے، یعنی اپنی جو بھی یہ تلافی ہے ہم اس کی کریں، لہٰذا یہ ہے کہ وہ نشانی جو ہے وہ مل گئی ان کو، اور یہ ہے کہ بس انہوں نے اقرار کر لیا کہ میں نے یہ معافی تلافی کی کہ میں نے صرف یہ نشانی آپ کے اندر جاننے کے لیے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، لہٰذا یہ رویہ میں نے اختیار کیا تھا، میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ پر جو ہے وہ ایمان لایا۔ بولے اس طرح کی کیفیت، یہ اللہ کے رسول کی نشانیاں تو موجود تھیں تورات اور انجیل میں، یعنی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا سورہ فتح میں ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یعنی اللہ کے رسول کے جو ماننے والے صحابہ کرام ہیں ان کی نشانیاں بھی جو ہے وہ ان کی کتابوں موجود، اللہ کے رسول کی تو تھی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی نشانیاں موجود، اور اس کے لیے بھی وہ واقعہ ذہن میں لے آئے کہ جب یعنی بیت المقدس کی چابیاں جو ہے وہ لینے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا کہ بھائی جنگ منگ کی ضرورت نہیں ہے، اپنے جو بھی سرکردہ ہیں ان کو بھیج دو ہمارے پاس اور ہم پہچان لیں گے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ بیت المقدس کی چابیاں ہمیں کس کے حوالے کرنی ہے، ہم ان کو دیکھ کر ان کا حلیہ پہچان لیں گے تو ہم دے دیں گے۔ اب حضرت عمر ہیں کہ جو کہ چلے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور کیفیت یہ ہے کہ ایک اونٹ ہے ایک غلام ساتھ ہے، اور طے کر لیا غلام سے کہ بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں ہی پورا سفر جو ہے وہ اونٹ پر بیٹھ کے طے کروں اور تم نکیل پکڑ کے پیدل جو ہے وہ چلو، نہیں، طے کر لیا غلام کے ساتھ کہ خادم کے ساتھ کہ بھئی تھوڑے تھوڑے وقفے سے میری باری ہوگی تو میں اوپر بیٹھوں گا اور تمہاری باری ہوگی تو تم اوپر بیٹھو گے، میں آگے نکیل لے کے چلوں گا۔ لہذا یہ ہے کہ منع کرنے کے باوجود، منتیں کرنے کے باوجود اس کو قبول کیا اس نے، اور حضرت عمر جو ہے پھر وہ باری باری چلے، اور جب بیت المقدس پہ پہنچے ہیں تو باری اوپر بیٹھنے کی کس کی تھی؟ خادم کی، اور خود جو ہے وہ آگے نکیل پکڑ کر جو ہے وہ اونٹ کے وہ داخل ہوئے ہیں بیت المقدس، اور یہ وہ پورا نقشہ ہے کہ جو کہ دیکھ کر بغیر کسی جنگ کے وہ چابیاں ہیں کہ جو کہ متولیوں نے حوالے کر دی حضرت عمر فاروق کے، کہ بھئی یہی نشانی ہے کہ جن کے پاس ہمیں یہ چابیاں دینی تھی، جن کے تو ان کی کتابوں میں اللہ کے رسول کی نشانیاں تو تھیں صحابہ کرام کی نشانیاں بھی موجود تھیں جو آپ کے ماننے والے تھے، نبی یہ تو آپ کو پہچانتے ہیں کہ جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے، الذین خسروا انفسہم، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، آپ کی تعلیمات کا انکار کیا، دین کو نہ مانا، فہم لا یؤمنون، بس وہ ایمان لانے والے نہیں، وہ ایمان نہیں رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل یقین دین اسلام پر نصیب فرمائے، قرآن مجید کی جو بھی آیات ہیں جو ہمارے عقائد خاص طور پر عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے والی، اللہ تعالیٰ ان آیات پر ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے، اصل مشکل کشا روزی رسا اللہ ہی کی ذات کو ہمیں ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔